الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورۃ الاعراف جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن مجید کی ساتویں سورت ہے، اس کے وسطانی مضامین کو آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا، اور گزشتہ درس قرآن میں آیت نمبر 175، 76 اور 77 اور 78 کا خلاصہ تقریباً تین نشستوں کے اندر ذکر کیا گیا۔ اب ایک بہت ہی اہم بحث جو عقیدے کے حوالے سے اور اس سچے اور نکھرے نظریات کے حوالے سے کہ جو ایک بندے کا اپنے رب سے تعلق ہوتا ہے، اس تقاضوں کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ تو رب پر ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ تم اس کی توحید کا اقرار کرو اور لا الہ الا اللہ کہو، بلکہ لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے وجود، اس کی الوہیت اور اس کی ربوبیت میں اس کو یکتا اور تنہا یقین کرنے کے بعد چند اس کے لوازمات، چند اس کے تقاضے ہیں، اگر ان تقاضوں اور ان لوازمات کو چھوڑ دیا جائے اور ان کلمے کے اس تقاضے جو ذات کے ساتھ بہت زیادہ متعلق ہیں اس کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو کلمہ پڑھنا بھی بے سود ہوگا، اور اس کا کوئی اثر، اس کا کوئی تاثیر اور سرے سے اس پر کوئی ایمانی نظریات اور ایمانی کرامات مرتب نہیں ہوں گی۔ اب یہاں پر اس نظریے کو ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد بہت سے تقاضے اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، ان تقاضوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ مثلا جس نے یہ کہا کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہوں تو اب اللہ کے لیے ذات کے اعتبار سے اور صفات کے اعتبار سے جو جو چیزیں اور جو جو نظریے اور جو جو خیالات اس کی ذات کے مطابق ہیں، موافق ہیں، اور اس کی ذات کی تکریم اور تعظیم و کرامت کے مطابق ہیں، اسی کے ساتھ اس عقیدے کو وابستہ کرنا ہے، یعنی ایک کہنے کو۔ اور اگر اللہ کو ایک کہا، ایک یقین کیا، لیکن اس کے ذات اور کلمے کے تقاضے کو ملحوظ نہ رکھا تو پھر وہ کلمہ پڑھنا کام نہیں آئے گا۔ اسی کو فاضل بریلوی امام احمد رضا نے تمہید الایمان میں بہت خوبصورت انداز میں ذکر کیا۔ تمہید الایمان جو امام اہل سنت کی ایک بہت بنیادی کتاب ہے اور عقائد و نظریات کی وضاحت اور اس کے تقاضوں پر میں سمجھتا ہوں ہر سنی کو اس کو پڑھنا فرض ہے، تمہید الایمان، اور وہ عام مارکیٹ بازار کے اندر دستیاب ہوتی ہے، اس کو آپ حضرات خریدیں، خود بھی مطالعہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھ کر بتائیں۔ وہ مبارک اور مقدس کتاب تمہید الایمان، جو ایمان کی تمہید اور بنیاد ہے، اس میں امام احمد رضا فاضل بریلوی نے قرآنی مضامین کو جمع کر کے ذکر کیا ہے کہ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں جب تک کہ اس کے تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھا جائے۔ یعنی ایک طرف کلمہ پڑھ لیا جائے پھر کہا جائے اللہ کس پر بھی قادر ہے، ایک طرف کلمہ پڑھ لیا جائے اس کے بعد اللہ کے لیے مسئلہ بدا کو بھی رکھ دیا جائے کہ اسے بھول چوک ہوتی رہتی ہے معاذ اللہ، یا ہر چیز کا وہ خالق و مالک ہے تو کس بھی ایک شے ہے تو اس پر بھی وہ قادر ہے۔ تو اب ایک طرف کلمہ پڑھ کر ذکر کے اوراد اور وظائف اور اللہ اللہ کی مشقیں لگائی جائیں اور دوسری طرف ایسی چیزیں اس کی طرف منسوب کی جائیں جو اس عقیدے کے تقاضے کے موافق ہی نہیں ہیں. تو اس چیز کے منسوب کرنے کی وجہ سے یوں ہوا کہ وہ کلمہ پڑھنا ہی سرے سے مقبول نہیں. جس طرح نبی پاک پر کلمہ پڑھنا ہے محمد رسول اللہ, اب اس کے تقاضے ہیں. ایک طرف سرکار کا کلمہ پڑھ لیا گیا, پھر سرکار کے علم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, سرکار کی عظمتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, گھٹیا اور خصیص جملے کہے جا رہے ہیں, تو یہ کلمہ پڑھنا کام نہیں آئے گا. کیونکہ جب کلمہ پڑھا جائے تو پھر اس ذات کے تمام تقاضوں کے ساتھ اس کو ملحوظ رکھا جائے. مثال کے طور پر ایسا ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنے والد کو والد کہے اور اٹھا کے تھپڑ مار دے تو یہ والد کہنا کام آیا؟ مجھے بتائیے. باپ کو باپ کہے لیکن اسے گھٹیا لفظوں سے یاد کرے, باپ ہو اس کا اور سب کو کہیے میرے والد ہیں لیکن بھرے مجمع میں ان کے لیے گھٹیا الفاظ بولے. تو باپ اگر کہا ہے تو پھر ادب کے تقاضے بھی ہوتے ہیں. باپ کہنے کے ساتھ ایک, میں نے بہت برسبیل تنزل ایک مثال آپ کے سامنے رکھی, جب باپ کہا ہے تو کئی قسم کے تقاضے اس کے ساتھ وابستہ ہیں. باپ کے ساتھ کئی تقاضے ہیں, اس تقاضوں کے ساتھ اگر باپ کہو گے تو ہاں حقوق والدین ادا ہوں گے, اور ان تقاضوں کو ذات کے ساتھ ہٹا دیے جاؤ گے تو صرف مذاق گستاخی کہا جائے گا. اسی طرح بلا تشبیہ اللہ رب العالمین کو اللہ کہہ دیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مان لیا تو پھر حقوق اللہ اور حقوق الرسالت کے وہ کئی تقاضے ہیں, ادب و تکریم, لب و لہجے کے اعتبار سے, فکر و سمجھ کے اعتبار سے, ادائیگی اور نوشت و برخاست کے اعتبار سے, ان تمام کے ساتھ حقوق اللہ کو اور حقوق رسالت کو ادا کرنے کا نام کلمہ طیبہ پڑھنے کا مطلب ہے. تو جن لوگوں نے کلمے کی کثرت کی اور ان تقاضوں کو چھوڑ دیا تو وہ قابل قبول نہ رہا. ابلیس کو دیکھیے, اس نے اللہ کو ایک تو کہا لیکن اللہ کے حکم کو نہ مانا اور حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا اس نے, اور وہ حضرت آدم کو سجدہ نہیں کر رہا, اللہ کا حکم نہیں مان رہا, لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے یا اللہ میں تیرا ماننے والا ہوں. تو اللہ نے فرمایا تجھ پر لعنت ہو کہ تو ہمارا ماننے والا نہیں, اگر ہمارا ماننے والا ہے تو پھر ہماری ذات کے ہر تقاضے کو پورا کر, جو ہمارے غضب کے تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کر, جو ہماری رضا کے تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کر. اب اس حوالے سے یہاں پر ایک بہت اہم بحث سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 181, میں نے رمضان المبارک میں بھی اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اسماء باری تعالیٰ کے حوالے سے, اب وہ آیت یہاں پر ترتیب کے ساتھ دوبارہ آ چکی ہے. تو ایک طویل درس انشاءاللہ اس پر ہوگا اور اس کے مختلف جہتوں کے ساتھ ہم اس کی بنیادی بحث جمعے کے اس خطبے کے اندر واضح کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو مقبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اسی طرح جو اللہ رب العالمین کو مانتا ہے, اب اس کو بتایا گیا کہ جب رب کو مان لیا تم نے, یقین کر لیا, تو اب کلمے کا معیار یہ کہ اب اس کو پکارنے, اس کو یاد کرنے کا لب و لہجے اس ذات کے تقاضے کے مطابق ہو. ایک لطیفہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کو اللہ کہہ دیا اور اس کی الوہیت اور اس کی ربوبیت پر یکتائی اور توحید کا ایمان لے آئے, لیکن جب بات چلی اللہ کی شان کو ذکر کرنے کی, اس بات کو تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ عبادت کا مستحق ہے, یہ تو سب کچھ کر لیا. اب یہ تو دعویٰ تھا, اب اس کی شایان شان جملے کہنا, اس کی شایان شان فرامین کہنا, اس کی شایان شان کلمات کہنا, اس کے شایان شان عقیدہ رکھنا اس کے بارے میں, یہ اس کے دلائل ہیں. ایک طرف کہہ دیا جی لا الہ الا اللہ, دوسری طرف یہ کہا جائے یہ تو اللہ صاحب کی شان ہے جب چاہے غیب دریافت کرے. تو یہ عبارت جو ہے کہ یہ تو اللہ کی شان ہے جب چاہے غیب دریافت کرے, تو یہ کلمے سے بالکل متصادم اور ٹکراؤ کی بات ہے. اس لیے کہ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ جب چاہے وہ غیب دریافت کرے, تو دریافت اس چیز کو کہا کیا جاتا ہے جو چیز علم میں نہیں ہوتی, جو چیز علم میں نہیں ہوتی. جیسا تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب اکثر جگہ پر اس بات کو لکھتے ہیں, اور تھانوی صاحب بھی اپنی کتاب میں جگہ جگہ پر اس بات کو لکھتے ہیں, اور انہیں سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ وہ لکھنا کیا چاہ رہے ہیں. اور قرآن نے یہ ذکر کیا وما قدر اللہ کا قدر ہی, ان نادانوں نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں جیسے اس کی شان تھی. اب مثال کے طور پر دیکھیے, اس بات کو لکھا جاتا ہے کہ سارے علوم جتنے ہیں وہ سب رب کو حاصل ہیں. علماء اہل سنت نے یہ ضرب لگائی, فرمایا یہ عبارت اللہ کی شان شان ہی نہیں ہے. یہ جملہ جو آپ بول رہے ہیں یہ اللہ کی شان شان ہی نہیں ہے. جب اللہ کو کہا ہے تو پھر جملے بھی اس کی شان کے مطابق ہونے چاہیے, اس کے جملوں میں بھی کسی کی شرکت نہیں ہونی چاہیے. وہ کہنے لگے جی اس میں کیا گستاخی ہے, اس میں کیا ہے؟ ہم نے کہا تمہیں عشق نہیں ہے اس لیے آداب نہیں آتے, تم نے صرف کلمے پر زور دیا ہے عشق محبت کی راہ اختیار نہیں کی. یہ کہنا کہ سارے علوم اللہ کو حاصل ہے, اس میں سب سے بڑی علمی غلطی اور جو نظریاتی غلطی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ سارے علوم اللہ کو حاصل ہیں. حاصل علم, حصولی علم قصبی ہوتے ہیں, اور قصبی علم جو ہے وہ بندے کی شان ہے, خدا کی نہیں. اب دیکھیں جو عشق والے وہ کہاں جا کے گرفت کرتے ہیں,
اس لیے آپ اہل سنت میں دیکھیں گے کہ رب کے لیے لب و لہجہ اور نعت کے اندر کلمات مکمل طور پر احتیاط کیا جاتا ہے. امام احمد رضا کے مخالفین چاہے جتنا بھی رہیں لیکن انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ امام احمد رضا کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے تقدیس الوہیت اور تقدیر رسالت کا زبان اور تحریر ہر طریقے سے احتیاط کیا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں قرآن کی آیت مکر اللہ مکرو و مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. قرآن نے مکر کا لفظ استعمال کیا, وہ عربی ایک فساد کے اعتبار سے, لیکن اب اس کا ترجمہ اگر یہ کر دیا جائے کہ کافروں نے اللہ سے مکر کیا اور اللہ نے ان سے مکر کیا, اور اللہ کا مکر سب سے عالی ہے, یا جس طرح مودودی صاحب کا ترجمہ اٹھائیں اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے, کوئی گالی نہیں ہے, جو خدا کی عظمت کو نہیں جانتا تو اس کے بارے میں بات واضح کرنی چاہیے. پہلے پارے میں اللہ یستہزی بہم و یمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ یستہزی, اللہ استہزاء فرماتا ہے. استہزاء کا معنی مذاق کے ہوتا ہے, لیکن اس کا عرب جس معنی میں استہزاء کہتے ہیں وہ صرف مذاق کے لیے نہیں ہے, لیکن اس کو اگر اردو معنی میں آپ اتاریں گے تو اس کا معنی مذاق ہوگا. کس کا معنی بولیے؟ مذاق ہوگا. آپ حیران ہوں گے کہ جو سعودیہ سے قرآن چھپا ہے محمد جوناگڑی کا, اس میں بھی یہی ترجمہ ہے کہ اللہ یستہزی, اللہ مذاق کرتا ہے. یہ قرآن اٹھا کر دیکھیں آپ. اللہ, تو یہ وہ چیز ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے ذات کے احترام کو ملحوظ رکھنا ہے. اور ادھر کنز الایمان اٹھا کر دیکھیں امام محمد رضا کیا ترجمہ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ساری جو ہے وہ احترام کے ساتھ متعلق ہیں. جس طرح کے تبلیغی جماعت کے ایک بہت بڑے مبلغ ہیں مولانا طارق جمیل صاحب, وہ تو بالکل عقل سے اور ادب سے اور تعظیم سے بالکل گئے گزرے ہیں. دنیا ان کو بہت بڑا شیخ کہتی ہے لیکن ان کی نظر میں خدا کی عزت کچھ بھی نہیں ہے. ان کی کتابیں موجود ہیں, یا اللہ ہم تجھے لینے آئے ہیں. ان کی تقریریں ہمارے پاس ریکارڈ میں, یا اللہ ہم تجھے لینے آئے ہیں تو ہمارے ساتھ چل. تو موسیٰ کے ساتھ نہیں گیا تھا لیکن ہمارے ساتھ چل. تو چلنا, ہم تیرے پاس آئے ہیں. تو یہ جہت کا انتخاب ہے, یہ جسمانیت کی طرف اشارہ ہے, یہ شرعی توہین ہے. اور اس پر یہ کہنا کہ یا اللہ تو اگر ہمارے سامنے آئے تو ہم تیرے پاؤں دبائیں. تبلیغی جماعت والوں, دہشت گردی تو تمہارا منصب اور مراد ہی ہے, لیکن کم سے کم جس خدا کے نام پر تم ساری تحریک چلا رہے ہو, دکان چلا رہے ہو, اس کا تو ادب کرو. یا اللہ تو آ جائے تو ہم تیرے پاؤں دبائیں. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے میں اس سے مخاطب ہوں. یا اللہ تو آ جائے تو ہم تیرے سر میں تیل ڈالیں, تیرے پاؤں دبائیں. اور ایک عبارت تو اتنی غلیظ ہے کہ اللہ جب ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھتا ہے, ان کے خطبات, یہ تبلیغی جماعت کے جو بڑے بڑے دیوخانے ہیں اور جو مراکز, اس کے آگے ان کے خطبات کی کتابیں ملتی ہیں, تاریخ جمیل کے خطبات, اس کو لیجیے اور ایسی لطیفے کے طور پر آپ پڑھیے تو آپ کان پہ ہاتھ لگائیں گے کہ کوئی مسلمان ایسی باتیں کر سکتا ہے. یا جو دعائیہ کلمات ہیں, یا اللہ ہم اتنے گناہگار ہیں, اتنا گناہگار تو نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. اللہ جب ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھتا ہے تو زمین آسمان گھومنے لگ جاتے ہیں. اللہ جب زمین پہ جھاڑو مارتا ہے تو زمین پاک ہو جاتی ہے. یہ الفاظ خدا کے لیے بولے جا سکتے ہیں؟ یہ تفرقے کی بات نہیں کر رہا, یہ نام نہاد توحید کا نام لینے والوں کو بتا رہا ہوں کہ ان کے وہاں خدا کی کوئی عزت و تکریم, عزت و تکریم. تو طارق جمیل اس عقیدے سے انتہائی درجے کا گستاخ شخص ہے کہ جسے اللہ رب العالمین کے لیے, اب کوئی اگر چڑھ کر کہے نا کہ یہ آپ نے طارق جمیل کے بارے میں کیا کہا, تو میں کہوں گا کہ تیری نظر میں خدا کی عزت زیادہ ہے یا ملہ کی عزت زیادہ ہے؟ اگر خدا کی ہے تو میں نے حوالے دے دیے, کتاب میں جا کر پڑھ لے, نہیں ہو تو پھر زور میرے پاس لے کر آنا. لیکن الحمدللہ یہ سچوں کا منصب ہے, یہاں ہم جھوٹ نہیں بولتے. اور قرآن نے ذکر کیا وما قدر اللہ کا قدر ہی, ان ظالموں نے اللہ کی قدر کو نہ جانا جیسی خدا کی قدر ہے, جیسے اس کی بولیے عظمت. یہ تو پوری ایک تفصیل ہے میرے دوستو. اگر میں صرف اسی فلسفے کو بیان فرماؤں تو نہ جانے کتنی گساخی کی باتیں ہیں. صرف بتانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے. اب آئیے اس موضوع کی طرف جو قرآن نے ذکر کیا ہے. یہ کہتے ہیں نا قرآن قرآن قرآن, تو میں نے کہا قرآن کے آداب اگر آپ کو آتے تو رب کے لیے ایسے لب و لہجے رکھے جاتے ہیں, رب کے لیے ایسی بولی مانی بولی جاتی ہے کہ تو ہمارے ساتھ چل, ہم تیرے پاس آئیں, تیرے پاؤں دبائیں, تیرے گرد پھریں. میں کہتا ہوں تبلیغی جماعت والوں ذرا یہ سنو کہ تمہارے تو مولوی اور مفتی بھی اس وقت موجود ہوتے ہیں جس وقت طارق جمیل خطاب کر رہا ہوتا, تو کوئی ایسا خدا کا عاشق نہیں جو کھڑے ہو کر اس کی زبان روکے اور اس کو کہے گستاخ بے ادب چپ ہو جا, ایسی باتیں خدا کے لیے نہیں بولی جاتی. لیکن تمہارا سارا گورکھ دھندا ہے کثریت پڑھانا ہے. اگر ہمارے مجمع میں الحمدللہ اگر علماء بھی اگر کوئی ایسی بات کرے تو دوسرا اس کو ٹوکتا ہے کہ یہ لفظ اللہ کے لیے گوارا نہیں ہے, آپ توبہ کریں بڑے مجمع میں. اور ایسا ہوا ہے, میں اس کی ایک تحریک آپ کے سامنے پیش کروں, یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. اور برملا پھر دوسرا بھی عاشق رسول رہا ہے اور خدا کا مطیع اور فرمان بردار, اس نے بھی بڑے مجمع میں اس کا انتخاب کیا. جب تحریک پاکستان کا سلسلہ تھا تو یو پی کے اندر جو سنی کانفرنس منعقد کی گئی اس میں اہل سنت کے چوٹی کے علماء، کیونکہ دیوبند علماء تو گاندھی کے ساتھ تھے اس طرف، کانگریس سارے حسین احمد مدنی وغیرہ، یہ تاریخ موجود ہے آپ پڑھ لیجیے، اس طرف تھے، اور حضور صدر الافاظ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ صاحب کے مرید و خلیفہ، انہوں نے اپنا سارا پیسہ لا کر یہاں پر سنیوں کو دیا، پیر مہر علی شاہ صاحب کے بڑے صاحبزادے حضور بابو جی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے آستانے کا سارا پیسہ لا کر تحریک پاکستان کے لیے صرف کیا. تو جب سنی کانفرنس بنارس میں یو پی میں منعقد ہوئی تو میں نام نہیں لیتا، ایک بڑے عالم دین تھے اور بہت بڑے خطیب تھے اور بڑے بڑے ان کے شاگرد و تلامذہ تھے، وہ اس وقت حد نگاہ تک جو مسلمان بیٹھے ہوئے جو چاہتے ہیں کہ ایک نظریاتی ملک بنے جس کی بنیاد دو قومی نظریہ ہو کہ مسلم الگ قوم ہے کافر الگ قوم ہے، مسلمانوں کے لیے ایک ریاست بنے، تو جو اس نظریے کو لے کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو تقریر کرتے ہوئے اس خطیب صاحب نے اپنی زبان سے کچھ جملے ایسے کہے جو فرشتوں کی توہین پر مبنی تھی، خدا کی توہین تو معاذ اللہ بہت بڑی بات ہے. اس نے قریب میں جو انگریزوں کی فورس، اس میں ہندو بھی شامل تھے، وہ جو مجمع کا احاطہ کر کے کھڑے ہوئے تھے حفاظت کے لیے، تو اس وقت اس خطیب صاحب نے جو خود بہت بڑے عالم دین تھے ان کی زبان سے یہ جملہ جذبات میں نکلا کہ جناب یہ حکومت کے جو کرامن کاتبین کھڑے ہوئے ہیں، یہ حکومت کے جو کرامن کاتبین کھڑے ہوئے ہیں یہ سن لے، ہم نے عہد کر لیا ہے کہ پاکستان کو بنا کر رہیں گے. یہ بات انہوں نے کر لی. پیچھے شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند جلوگر تھے، انہوں نے فوراً اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ان کو بلایا کہ ادھر آؤ، کرامن کاتبین فرشتے ہیں اور جن پر آپ نے اطلاق کیا یہ کافر ہیں، لہذا آپ پر تجدید ایمان ضروری ہے. یہ نہیں کہ دیکھیے سارے اپنے، وہ اپنا مرید ہے، اس کو اگر تصحیح کر دی تو وہ ناراض ہو کر بھاگ جائے گا، لیکن نہیں، جو دین کے اقدار اور جو اللہ کے دیے وقیرے کی عزت ہے وہ کسی کی نہیں. فوراً آپ نے فرمایا کہ اب آپ نے یہ جملہ کفریہ جو ہے، جو لزوم کفر کا ہے، یہ سب کے سامنے کہا ہے، لہذا اس کی توبہ بھی سب کے سامنے ہوگی. انہیں سرے منہ انعراف نہیں کیا، آئے مائک کے اوپر انہوں نے کہا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہماری صلاح کرنے والے ایسے بزرگ موجود ہیں، لہذا میں اپنے قول سے توبہ کرتا ہوں. اور واقعی میں کرامن کاتبین اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں جو معصوم ہیں، ان کی عزت و تکریم بہت بلند ہیں، اور مجھ سے جو جملہ نکلا زبان سے میں اسے توبہ کرتا ہوں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں میرے دوستو جو تقاضے ایمان کے. اور یہاں پر قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، کیونکہ وقت تمہید میں مکمل ہو گیا ہے، آنے والے جمعے انشاءاللہ میں اس کی مکمل وضاحت کروں گا. جو یہ کہتا ہے نا صرف اللہ کو پکارو اللہ کو پکارو، تو میں نے کہا اس آیت سے سب پتہ چل جائے گا کہ پکارنے کے ادب کے طریقے کیا ہے. اب اللہ یہاں پر آداب سکھاتا ہے کہ مجھے مانتے ہو تو سنو، ولی اللہ الاسماء الحسنا، کہ سب اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سب اچھے نام. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ خدا کو داتا کہا جا سکتا کہ نہیں کہا جا سکتا. اگر ہم سیدنا علی حجویری کو داتا کہتے تو یہ کہتے تم گستاخ ہو، داتا تو خدا ہے. میں نے کہا اب ہم بتائیں گے کہ داتا کس کے لیے کہا جاتا ہے. خدا کے لیے داتا کہنا ادب ہے کہ بے ادبی ہے، ٹھیک ہے. اور تھانوی صاحب جگہ جگہ کہتے تو اللہ میاں کی بات ہے. میں نے کہا منشی میاں، یہ میاں کا لفظ تمہارے مولوی کو کہا جا سکتا ہے، خدا کو نہیں کہا جا سکتا. جن کو خدا کو یاد کرنے کا ڈھنگ نہ ہو، اگر وہ حکیم الامت بن جائے تو دین کا جنازہ نہیں نکلے گا تو کیا ہوگا. اب آپ دیکھیں یہاں پر کیا بات ہے. قرآن ذکر کرتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو ان کو اسی ناموں سے پکارو. تو اب یہاں پر مفسرین نے انبار لگائے دلائل کے اور آداب ذکر کیے گئے خدا کو یاد کرنے، خدا کے شان کو ذکر کرنے کے. یہ تمام معاملات اس آیت کے تحت انشاءاللہ ضمناً آئے گا. لیکن آخر میں ایک بات صرف عرض کر دینا چاہتا ہوں اس فورم کے حوالے سے. ہمارے قریب میں پی ایس بیس کے اوپر جو حملہ ہوا اور اس کے بعد ہم اس کی بڑی سختی کے ساتھ مذمت کرتے ہیں کہ وہ کھلی دہشت گردی تھی اور ملک پاکستان اور ریاست کے خلاف بہت بڑی دہشت گردی تھی، ہم اس کی مکمل مذمت کرتے ہیں. اور دوسری بات میں اس حوالے سے عرض کرنا، کوئی سیاسی عنصر نہیں میرا کہ مذمت کر کے کوئی فوج سے مجھے سیٹ لینی ہے، مقصد یہ نہیں ہے. مقصد میرا یہ ہے کہ سارے اخبارات، کہ دا نیوز ہو، ڈان ہو، جنگ ہو، اس نے لکھ دیا کہ تبلیغی جماعت پر پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. یہ آگے ساری بات، کیونکہ اندر کی پالیسیاں ساری چل رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ جناب اس میں ہماری ایجنسیوں نے تحفہ بھی دیا ہے کہ ایک فلانے مفتی صاحب ہیں وہ تقرر کریں گے اماموں کے. تو میں اس فورم سے ایجنسیوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے ڈیفینس میں جو اپنے سینے پر بٹھایا ہوا ہے، اور فوج کے حکماء سے اور ان کے منتظمین سے میں خطاب کرنا چاہتا ہوں، پاک فوج کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، کہ آپ نے جو بڑی بڑی عمارتوں پر، بڑے بڑے مراکز پر، مذہبی منصبوں پر جو دہشت گردوں کے حامیوں کو بٹھایا ہے، طالبان کے حامیوں کو بٹھایا ہے، اور پھر لوگوں کو لالی پاپ دیتے ہو کہ جناب طالبان کے ہم ہاتھ حامی نہیں ہیں، تو ڈیفینس کی ساری مسجدوں میں امام ان کے حامی موجود ہیں، ایئر فورس کی مسجد کا امام ان کا حامی ضرور ہے، نیوی بیس کے اماموں جو ان کی مساجد ہیں ان میں ان کے حامی موجود ہیں۔ لہذا فوج دوغلا پالیسی نہ کرے اور ایک طرف آئے اور بتائے کہ اگر یہ پاکستان کے حامی ہیں تو دہشت گرد کے حامیوں کو انہوں نے اپنے مراکز میں جگہ کیوں دی، ایک بات۔ اور آج ڈیفینس کا مرتبہ مقام یہ ہے کہ وہاں پر ہماری ایک مسجد بھی نہیں ہے، اور جہاں پر ہمیں بڑے پیار سے پوچھتے ہیں جنرل صاحب کہ آپ لوگ اپنے دستاویزات جمع نہیں کرتے، ہم نے کہا وہاں تو وفاق کو پابند کیا گیا، تنظیم المدارس کو تو قبول ہی نہیں کیا گیا، اور آپ کہتے ہیں فوج کا تعلق تو کسی فرقے سے ہے ہی نہیں، تو یہ جو آپ کرم نوازیاں اور اغیار نوازیاں کر رہے ہیں اس کے بارے میں کب پاکستان کے عوام تم سے سوال ضرور کرے گی؟ اور آج بھی جو سلیکشن ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اس میں تبلیغی جماعت کے بانی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے علماء کی فائلیں جاتی ہیں اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے۔ آج بھی ڈیفنس کے مسئلے پر یہ غیور مسلمان جو یہاں پر موجود ہیں ان میں کئی لوگ ہیں جو مساجد کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن وہاں پر کوششیں نہیں کی جاتی۔ آج بھی ملٹری سوسائٹی کی جو مسجد ہے جو بنائی اہل سنت میں، لیکن اس میں وابیوں کو گزرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو ہم صرف اس فورم سے اس بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک کے ساتھ غداری ہے اور یہ عوام کو دھوکے میں لایا جا رہا ہے۔ یقیناً اگر اس بات کی تحقیق کرائی جائے تو آج بھی میڈیا آپ اٹھا کر دیکھیں کوئی وہابی مولوی ٹی وی پر آ کر اس بات کی مذمت کرنے تیار نہیں ہے۔ دہشت گردی کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ اہل سنت کے علماء نے دیا ہے، اور خودکش حملے کے خلاف فتویٰ اہل سنت کے علماء نے دیا ہے۔ لہذا نوجوانوں شعور حاصل کرو، اگر کوئی ذمہ دار اس ملک کی حفاظت کے لیے نہیں ہے تو آپ اس اپنے دل اور اپنے ذہن کے اندر اس ملک کی حمایت اور اس ملک کی قدر کی مکمل توفیق رکھو، اور سمجھو کہ یہ قوم، یہ تحریک ملک کی غدار ہے، ان کو مساجد کے ممبر پر نہیں بٹھایا جائے گا، ان کو ٹھڈوں پر بٹھایا جائے گا۔ اس لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم افغانستان بنائے تو پاکستان کے غدار نہیں تو اور کیا ہے؟ لہذا یہ کرنٹ ایشو تھا جس پر میں نے مذمتی جملے عرض کیے آپ کے سامنے، اور ہم اس بات کے لیے مکمل تیار ہیں کہ پاکستان بنانے کی تحریک میں اہل سنت ہی کے علماء تھے، تو الحمدللہ یہ ممبر آواز ہمیشہ سے وقت کے کرنٹ ایشو پر لوگوں کو حق بتانے کے لیے تیار رہا ہے، اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، سیاسی کوئی ایجنڈا نہیں ہمارا، اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آج ہم نے یہ چپتے ہوئے معاشرے کے مسائل پر چند ابتدائی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ دعا کریں اللہ اس ملک کے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری ایجنسیوں کو اپنے مطلب اور اپنے غرض کی بجائے اس ملک کی محبت عطا فرمائے، اور انہیں سمجھ اور توفیق عطا فرمائے کہ اس ملک کی اہم اور حساس اقدار کے امین کون ہے، اور اس کی امانت دار میں حیا رکھنے والے، غیرت کرنے والے طبقہ کون ہے۔ ہمیں کوئی بھیک نہیں چاہیے، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ جن کو تم نے حساس منصب پر بٹھایا ہے وہ پاکستان کے حامی نہیں، وہ دہشت گردوں سے حمایت رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس ملک میں بسنے والے بچے، جوان، بوڑھوں کو دہشت گردی اور دہشت گردوں سے محفوظ فرمائے۔ لیکن حالات جیسے بھی ہوں، اس ممبر سے حق بولنا یہ اہل حق کا طریقہ ہے، ہم نے ان کے نالین کے صدقے سے حق آپ تک پہنچایا ہے۔ ہمارا مطلب نہ کسی کو ناراض کرنا ہے، نہ خوش کرنا ہے، اور نہ کسی کے دھوس سے ڈرنا ہے۔ حق اور جو ثواب ہے وہ ہم بیان کرنا چاہتے تھے، وہ ہم نے آپ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اور پاکستان کی حمایت کے لیے پیش کیا۔ اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمارے عزائم کو سلامت رکھے، اور ہمیں ایمان پر موت دے، اور سب سے بڑی چیز اپنی ذات کا ادب اور اپنے محبوب کا ادب عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب